الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواتین و حضرات، میں نے ہمیشہ یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں بدیعت فرمائی اور پھر اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس کی دعوت برپا کی. قرآن مجید بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، تورات و انجیل بھی اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اسی لیے بھیجے گئے کہ وہ انسان کی فطرت میں بدیعت اس پیغام کی تذکیر کریں، اس کے لیے دلوں کو آمادہ کریں، اسے دماغوں میں اتاریں، اس سے متعلق اگر کوئی اشکال ہو تو اس کا جواب دیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ بدیعت فرمایا ہے اس کی تفصیل کر دیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دین کی دعوت کو ہم دو زمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک زمانہ وہ ہے جسے زمانہ رسالت کہنا چاہیے اور دوسرا زمانہ ما بعد رسالت، یعنی جس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے تھے اس وقت اصلاً یہ دعوت ان پیغمبروں ہی کے ذریعے سے برپا ہوتی تھی. پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی طرف آسمان سے وحی آتی تھی، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہ دعوت برپا کرتے تھے. اگر کسی جگہ کوئی ادنا درجے کی لغزش ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، اور اگر اس دعوت میں کچھ دوسری شیطانی قوتوں کی طرف سے دراندازی کا امکان ہوتا تھا تو اس کو بھی محکم کر دیتے تھے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ زمانہ رسالت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اس دعوت کے نزول کو منقطع کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے منقطع کر دیا گیا. اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اب اس دعوت کو عام انسانوں کو لے کر اٹھنا ہے. چنانچہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ توبہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بینونت کی سورہ ہے، یعنی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جزا و سزا عالمی سطح پر برپا کی گئی اس کی سرگزشت بیان ہوئی، اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اب پیغمبروں کی دعوت جہاں نہیں پہنچ رہی وہاں لوگوں کو کیا کرنا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافا، سارے مسلمان تو اس کام کے لیے نہیں اٹھ سکتے. کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو کاروبار کرنا ہے، کسی کو منڈی میں بیٹھنا ہے، کسی کو دفتر میں خدمات انجام دینی ہے، کسی کو کھیتوں میں جا کر کام کرنا ہے. انسانی زندگی کی تقسیم اسی طرح کی. تو ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں. فلولا نفرا طائفۃ من الذین، تو ان کے اندر سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک گروہ نکل کھڑا ہو. فلولا نفرا منہم طائفہ، یعنی ان کے ہر گروہ میں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک لوگ نکلے، دو، چار، پانچ، دس، اور وہ نکل کر کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ وہ اللہ کے دین کی سچی بصیرت پیدا کریں، یعنی دین کا صحیح علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں جس طرح کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور پھر اپنی قوموں کو انذار کریں. یہ قرآن مجید نے وہی لفظ استعمال کیا جو وہ پیغمبروں کے معاملے میں استعمال کرتا ہے. در حقیقت قرآن مجید کا یہی ارشاد ہے جس نے ہماری امت میں علماء کا منصب پیدا کیا ہے. یعنی کچھ لوگ جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں اسی طریقے سے اس شعبے کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. کچھ لوگ یعنی ایسے لوگ جو اس کی فطری صلاحیت رکھتے ہوں, اس کا فطری ذوق رکھتے ہوں, اس کا فطری رجحان رکھتے ہوں, وہ اٹھیں اور اٹھ کر دین کی سچی بصیرت پیدا کریں. اور جب وہ دین کی سچی بصیرت پیدا کر لیں تو وہی کام کریں جو اللہ کے پیغمبر کرتے رہے ہیں. چنانچہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری امت میں یہ روایت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہو گئی. صحابہ کرام میں سے جن لوگوں کو اللہ نے دین کی سچی بصیرت دی تھی انہوں نے یہ کام کیا, تابعین نے یہ کام کیا, تبع تابعین نے یہ کام کیا. اس وقت قرآن مجید موجود تھا, وہ قرآن مجید جس کے بارے میں خود اس نے یہ کہا تھا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید, جو بھی خدا سے ڈرتا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کا محتاج ہے, تو اسے تذکیر کرو, اسے نصیحت کرو, اس تک دعوت پہنچاؤ. تو قرآن ان کے لیے گویا دعوت کی کتاب تھی, وہ اس کو لے کر نکلے اور انہوں نے اقصائے عالم تک اس دعوت کو پہنچانے کی جدوجہد کی. وہ ہمارا وہ دور تھا جس کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. تو اس زمانے میں دین کی خالص دعوت برپا ہوئی, دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا, اور جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجت تمام کر دی تھی, کم و بیش اسی طریقے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا عمل شروع. یہ زمانہ ہے کہ جس کے بعد پھر بتدریج وہ دور آ گیا جس میں اس دعوت کو کچھ آفات لاحق ہونا شروع ہوئی. اگر آپ اپنی علمی تاریخ پر اور دعوتی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ دو طرح کی آفات ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید کو جو حیثیت دین میں دی گئی تھی, جس کو خود قرآن نے بیان کیا تھا, جس کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری دعوتی زندگی میں توجہ دلائی تھی, جس کو صحابہ کرام نے اسی حیثیت سے پیش کیا تھا, وہ قرآن کی حیثیت قائم نہیں. پہلا حادثہ یہ ہوا, پہلی آفت اس دعوت کو یہ لائق ہوئی. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہماری آنکھوں کا سرور ہے, قرآن مجید کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں, قرآن مجید کی طرف سب سے پہلے نگاہ کرنی چاہیے. اگر ہمیں کوئی قانون اخذ کرنا ہے, کوئی حکم حاصل کرنا ہے تو قرآن کو دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی اس محلال نہیں ہوا, یہ سب مانتے رہے, لیکن قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ حکم ہے, اس کی حیثیت ایک فیصلہ کن سند کی ہے. جب دین کے معاملے میں کوئی چیز پیدا ہوگی تو قرآن آخری فیصلہ سنائے گا, وہ ہر چیز پر حکومت کرے گا. اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ خواہ بخاری و مسلم ہوں اور خواہ ابو حنیفہ اور شافعی ہوں اور خواہ عشری و ماتریدی ہوں, ہر ایک پر قرآن کی حکومت قائم ہوگی. یہ جو قرآن مجید کے بارے میں تصور تھا یہ مجروح ہونا شروع ہوا. اور اگر آپ اس کا بھی استقصاء کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ چار چیزیں ہیں جو اس کو مجروح کرنے کا باعث بنی. ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ پہلی صدی کے خاتمے تک پہنچتے پہنچتے قرآن مجید کی بہت سی قراءتیں رائج ہو گئے, سینکڑوں کی تعداد میں. یہ تو بہت بعد میں ان میں سے لوگوں نے انتخاب کرنا شروع کیا, پھر کچھ 25 قراءتوں کا انتخاب کیا گیا, پھر 10 کا کیا گیا, پھر 7 کا کیا گیا. یہ قراءتوں کا تعدد قرآن مجید کی حاکمیت پر اثر انداز ہونا شروع ہوا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت اس طرح بھی پڑھی گئی ہے, اور اس طرح سے قرآن مجید کی وہ حجت جو لوگوں پر قائم ہونی شروع ہونا چاہیے تھی وہ بتدریج مجروح ہونا شروع. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کے بارے میں متکلمین نے یہ تصور دینا شروع کیا کہ یہ الفاظ ہی میں ہے, اور الفاظ اپنے معنی پر جب دلالت کرتے ہیں تو یہ دلالت قطعی نہیں ہوتی, لہذا ہمارے لیے اصلی حجت عقلی برہانیات ہے. جب ہم اپنے علم و عقل سے کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو حکم کی حیثیت اس کو حاصل ہے. قرآن مجید کے الفاظ سے جو مطلب سمجھا جا رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں, ہم حتمی طور پر قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا منشا یہی ہے, یہ تصور قائم ہوا. اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ خود قرآن مجید میں چونکہ یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ اس کی آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں, تو متشابہات کے بارے میں یہ تصور قائم کیا گیا کہ یہ متعین نہیں ہے, یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی آیت محکم ہے, کون سی آیت متشابہ ہے, اور متشابہ آیات کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر آیت کے بارے میں اس بحث کا دروازہ کھل گیا کہ اگر وہ متشابہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی حکومت بھی دوسری چیزوں پر قائم نہیں کر سکے گی. اور اس سلسلے کی آخری چیز یہ ہوئی کہ حدیث کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ وہ قرآن پر حکومت کرے گی, قرآن اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا, قرآن مجید کے مدعا میں اس سے تغیر بھی ہو جائے گا. جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اگر اس سے متعلق کوئی حدیث سامنے آ جائے گی تو حدیث سے حاصل ہونے والے مفہوم کو ہم ترجیح دیں گے. یہ چار چیزیں ہیں جو آفت بن کر نازل ہوئیں, اور قرآن مجید کے بارے میں جو چیز خود قرآن نے بیان کر دی تھی, قرآن مجید اللہ کی سب کتابوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ نازل ہی اس لیے کی گئی تھی کہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے, اور اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک میزان ہے, یہ فرقان ہے, یہ وہ ترازو ہے جس پر ہر چیز کو تولا جانا ہے, یہ حق و باطل کی کسوٹی ہے جس پر ہر چیز کو پرکھا جانا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مانا گیا, مقدس کتاب کی حیثیت سے مانا گیا, جزدانوں میں لپیٹا گیا, تاکوں پر رکھا گیا, مسجدوں میں سجایا گیا, قرآن مجید کی طرف رجوع بھی کیا گیا, اس سے استشهاد بھی کیا گیا, اس کو قانون کے اولین ماخذ کی حیثیت سے بھی ترجیح دی گئی, لیکن حکومت کس کی ہوگی, آخری فیصلہ کس کا ہوگا, یہ چیز قرآن مجید کے معاملے میں اس درجے میں نہیں رہی جس درجے میں قرآن نے اس کو قائم کیا تھا, جس درجے میں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, جس درجے میں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تھی. دوسری آفت یہ لاحق ہوئی کہ جب مسلمانوں نے اپنی ایک عظیم سلطنت قائم کر لی تو بہت سے ایسے معاملات درپیش ہوئے. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت برپا کی تھی تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ آئے. مدینے میں جب ریاست قائم ہوئی تو چند سو کی تعداد تھی صحابہ کرام کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے کے پورے جزیرہ نمایا عرب پر اپنی حکومت قائم کر دی اس وقت بھی یہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے متجاوز نہیں تھے, لیکن جب پورا اجل مفتوح ہو گیا, جو آج کی سلطنتیں ہیں وہ اس بڑی سلطنت کا حصہ بن گئیں, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. چنانچہ اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کو کیا مسائل اور سوالات درپیش ہیں. وہ سوالات سیاست سے بھی پیدا ہوئے, وہ معیشت سے بھی پیدا ہوئے, وہ نماز روزہ حج زکات یعنی عبادات سے بھی پیدا ہوئے, اور یہ بڑی فطری چیز تھی. اس کے بارے میں یہ رہنمائی موجود تھی کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں ملتی, اگر کوئی چیز سنت میں نہیں ملتی تو اس میں ہم اجتہاد کریں گے. چنانچہ اجتہاد کیا گیا, بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے, اور یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی, یہ آج بھی ہے, یہ اس وقت بھی تھی, یہ ہمیشہ رہے گی. یہ اجتہاد ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو فکر مرتب ہوئی وہ انسانی کام تھا. انسانی کام کو انسانی کام کے درجے میں رہنا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہو سکا, اور بتدریج یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ قرآن کیا ہے, سنت کیا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دین ہمیں دیا ہے, اس کے ساتھ یہ اجتہادات بھی شامل ہو گئے, اور اس طرح بحثیت مجموعی دین کی پوری تصویر کے ساتھ فقہ کی آمیزش ہو گئی. یہ پہلی آمیزش تھی. دوسری آمیزش یہ ہوئی کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, یونان کے علوم ترجمہ ہو کر مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہو گئے, مسلمانوں میں بہت سے غیر معمولی طور پر ذہین لوگ ان سے متاثر ہوئے. عباسیوں کے ابتدائی زمانے میں جب عجم سے واسطہ پڑا تو عجم میں بھی فلسفے کی ایک روایت رہی تھی, اس سے بھی لوگ متاثر ہوئے. یونانی فلسفہ, عجمی فلسفہ, اور کسی حد تک ہندی اور مصری فلسفہ, اس کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو بڑی پرکشش محسوس ہوئی, اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ شاید ہمارے مسئلے کا حل ہے. اور جب آدمی کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے اور ایک جانب وہ کسی دین کو بھی مانتا ہے تو اس میں یہ آپ سے آپ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا ان میں کوئی موافقت کی صورت تلاش کی جا سکتی ہے. چنانچہ موافقت کی جو صورتیں تلاش کی گئیں ان فلسفیانہ مباحث کو دین میں وہیں سے داخل ہونے کا موقع ملا. جو بڑے بڑے فلسفی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو کچھ انہوں نے یونان سے اخذ کیا ہے, جو کچھ انہوں نے مصر کی روایت سے اخذ کیا ہے, جو کچھ انہوں نے ہندوستان کی روایت سے اخذ کیا ہے, اس روایت کو بھی دینی فکر کا حصہ بنا دے. یہ دوسری آمیزش تھی. پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہمارے لیے فلسفے کا اسلوب استعمال کرنا ضروری ہے لیکن دین مجروح ہو رہا ہے, تو لہذا ہمیں استدلال کے ان طریقوں کو استعمال کر کے جو منطق اور فلسفے نے رائج کر دیے ہیں دین کے عقائد کا دفاع کرنا چاہیے. یہ وہ چیز تھی کہ جس نے ہمارے ہاں علم کلام کو وجود بخشا, اور اس طریقے سے ایک تیسری آمیزش وجود میں آئی. اور پھر اس کے بعد وہ دور آ گیا کہ جس میں صوفیانہ مذاہب مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہو گئے. میں یہاں چند لفظوں میں یہ واضح کر دوں کہ مذاہب کی دو اقسام ہمیشہ سے رہی ہیں. ایک الہامی مذاہب ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجے, ان کے بارے میں تو مذاہب کا لفظ بولنا بھی موزوں نہیں ہے, اس لیے کہ خود قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک ہی مذہب اور ایک ہی دین تھا, اور وہ اسلامی تھا. سیدنا آدم علیہ السلام بھی اسی کو لے کر آئے, سیدنا نوح علیہ السلام بھی اس کو لے کر آئے, ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کو لے کر آئے. تمام پیغمبروں نے اسی دین کو پیش کیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے ان سب پیغمبروں کو دیا تھا. تو اسلام اللہ کا دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا تھا, اس دین کو جس طریقے سے وہ دیا گیا اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچنا تھا, لوگوں کے پاس اس کو جانا تھا, اور لوگوں نے اس کو اخذ کرنا تھا, اس کو قبول کرنا تھا. یہ الہامی دین تھا. اس کے بعد صوفیانہ مذاہب وہ تھے کہ جن میں فلسفی مزاج لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ خدا سے براہ راست رابطے کے راستے ڈھونڈے. اس کی سب سے نمایاں مثال بدھ مت ہے. ہندو مت بھی کم و بیش اسی طرح کی چیز ہے. تو صوفیانہ مذاہب سے مسلمان پہلی مرتبہ متعارف ہوئے, اور جب متعارف ہوئے تو صوفیانہ مذاہب کے کچھ بنیادی تصورات ہیں, کچھ اس کے اندر کشش کی چیزیں ہیں, کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں. فلسفیانہ مباحث کے ساتھ کشف کی ایک طاقت ملتی ہے. انسان کی نفسیات کے بعد لوازم ہیں جو اس کو متاثر کرتے ہیں. ان سب چیزوں نے مل کر ایک ایسی فضا پیدا کی کہ بہت سے ذہین عناصر نے یہ آمیزش بھی دین میں داخل کر دی. تصوف در حقیقت اسی کا نام ہے. یہ آمیزش ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے بڑے جلیل القدر لوگ متاثر ہوئے, اور اس طرح دین کی دعوت پھر اس آمیزش کے ساتھ سامنے آنی شروع ہوئی. اس کا ایک ابتدائی غیر معمولی نمونہ امام غزالی کی شخصیت ہے. احیاء العلوم ہماری دعوتی علمی اور فکری تاریخ کا غیر معمولی مرقع ہے. امام غزالی کی احیاء العلوم کے بارے میں ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ساری کتابیں ختم ہو جائیں تو یہی ایک کافی ہے جس کی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے. اس کتاب کو آپ پڑھیے تو یہ جن آمیزشوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ان سب کے ساتھ دین کو ملا کر پیش کرتی ہے. یعنی اس میں اشاعرہ کا علم کلام بھی ہے, اس میں فلسفیانہ مذاہب کا پرتو بھی ہے, اس میں صوفیانہ مذاہب کو ایک حقیقت کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے. یہاں تک کہ المنقذ من الضلال میں جو امام غزالی کی سرگزشت ہے, انہوں نے خود اس کو بیان کر دیا کہ میں نے جب حقیقت کو تلاش کرنا چاہا تو میں مختلف دروازوں پر گیا اور میں نے دستک دی, لیکن کہیں سے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا. آخر میں وہ صوفیہ سے ہوا. چنانچہ ان کی پوری فکر پر آپ اس کو سایہ فگن دیکھتے ہیں. تو امام غزالی کی احیاء کی صورت میں ظہور ہوا. وہ کتاب ہے کہ جس کتاب نے صدیوں تک مسلمانوں کے ذہنوں پر حکومت کی ہے اور اس وقت بھی کر رہی ہے. یہ اسی کے مباحث تھے کہ جن کو دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھا گیا، اور پھر خود امام غزالی نے اسی کا خلاصہ کیا کیمیائے سعادت کی صورت. یہ روایت جو وہاں سے قائم ہوئی تھی، اسی کا منتہائے کمال شاہ ولی اللہ کی شخصیت ہے. انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ ان تمام آمیزشوں میں صلح کرا دیں، اور ان کو ایسی صورت میں پیش کر دیں کہ جس میں فقہ بھی شامل رہے، جس میں فلسفہ بھی شامل رہے، جس میں تصوف بھی شامل رہے، اور ان سب آمیزشوں کے ساتھ دین کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جس میں یہ سارا فکر اس کے پس منظر میں جھلکتا ہو. چنانکہ ان کی حجت اللہ البالغہ میں، ان کی تفہیمات الالہیہ میں، اور ان کی دوسری تصنیفات میں آپ اس رنگ کو دیکھ سکتے ہیں. اسی کی ایک غیر معمولی صورت وہ ہے جو علامہ اقبال کی ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں نظر آتی ہے. آپ اس کے آخری خطبے کو پڑھیے، اس میں وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ مذہبی فکر تین ادوار سے گزرتا ہے. اس میں پہلا دور ایمان کا ہوتا ہے، محض ایمان، یعنی ایک دعوت دی گئی، آپ نے اس کو قبول کر لیا، اس میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، قوت عمل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فکر کا دور آتا ہے، پھر عرفان کا دور آ جاتا ہے. تو درحقیقت یہ فکر اور عرفان یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو ان آمیزشوں کی نمائندگی کرتی ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام وہ بھی درحقیقت اسی دور کی چیز ہے. میں اس پورے دور کو ایک دور سے تعبیر کرتا ہوں. تو یہ ایک پہلو تھا. لیکن یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ دونوں آفتے لاحق ہوئیں تو ان کے لاحق ہو جانے کے بعد باقی سب کے سب لوگ سو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا اس امت پر کہ اس میں وقتاً فوقتاً ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو دین کو بے آمیز صورت میں پیش کرنا چاہتے تھے. یعنی انہوں نے بڑی غیر معمولی جدوجہد کی اور اس سارے نقطہ نظر کو چیلنج کیا، اس کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دین ہماری چیز نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جسے ہم تراش رہے ہیں، یہ کوئی فکر نہیں ہے جو ہمارے اندر سے پیدا ہونا ہے، اس کے مراحل ہمارے ہاں نہیں گزرتے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں فکر و نظر کا ارتقاء ہے جس سے چیزیں متعین ہو کر سامنے آئیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ درحقیقت پیغمبروں کی دعوت ہے، یہ خدا کی دعوت ہے. اس میں اصل چیز یہی ہے کہ اس کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک کر کے پیش کیا جائے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو واضح کیا تھا جب یہ کہا تھا کہ یاد رکھو، ایاکم بمحدثات الامور، اس دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا یہ نکلے گا کہ وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی کا آخری انجام جہنم ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جو ہمارے خطبات جمعہ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اس کے معاملے میں آپ نے تنبیہ کی تھی لوگوں کو اور یہ بتایا تھا کہ ایسا نہ ہونے دینا. چنانچہ اس علم کو لے کر بہت سے لوگ اٹھتے رہے اور ہماری امت میں بڑی غیر معمولی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے یہ کوشش کی کہ دین کو بے آمیز، بے کم و کاست، خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کیا جائے. بہت سی شخصیات پیدا ہوئی، معاف کیجیے. ان میں جس طرح امام غزالی کی شخصیت بڑی غیر معمولی ہے، اسی طرح امام ابن تیمیہ کی شخصیت اس دوسرے مدرسہ فکر میں بڑی غیر معمولی ہے. ان کا غزالی پر بڑا مشہور تبصرہ ہے کہ دخل فی بطن الفلسفہ ولم یخرج ابدا، وہ فلسفے کے پیٹ میں داخل ہوئے اور کبھی پھر باہر نہیں آ سکے. تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کی کوشش کی کہ دین کو اصل قرآن و سنت کی بنیاد پر، خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کریں. میں نے نمایاں شخصیت کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا. انہی کے شاگرد ابن قیم کو بھی یہی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے. ہمارے زمانے میں بھی یہ جدوجہد اسی طرح جاری رہی اور بہت غیر معمولی شخصیات دونوں نقطہ ہے نظر کی نمائندگی کرنے والی پیدا ہوتی رہی. اس پچھلے 200 سال میں جب مسلمان انحطاط میں مبتلا ہوئے ہیں، اس وقت بھی دونوں مکتبہ ہے فکر کی غیر معمولی شخصیات آپ کو مل جاتی ہیں. میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی اور دین کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو میرا اپنا رجحان پہلے مرحلے میں پہلے مکتبہ فکر کی طرف تھا. میرا چونکہ اپنا ذہنی پس منظر فلسفے اور تاریخ اور تصوف کا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہی طرز فکر صحیح ہے، دین فی الواقع ایمان اور فکر اور عرفان کے مراحل سے گزرتا ہے اور اسی موقع کے اوپر اس کی صحیح تعبیر سامنے آتی ہے، لیکن بتدریج یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوتی چلی گئی کہ یہ نقطہ نظر دین کے معاملے میں درست نہیں ہے۔ مجھے اگر اپنا کوئی فلسفہ پیش کرنا ہے، اپنا کوئی فکر پیش کرنا ہے، تو وہ مجھے اپنی طرف سے پیش کرنا ہے۔ خدا کی طرف نسبت دے کر تو وہی بات کہی جا سکتی ہے جو اس کے پیغمبروں کی وساطت سے ہم تک پہنچی۔ یہ حقیقت ہے جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کیا اور اس کو محکم تر کر دیا میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کے ساتھ میری ملاقات نے۔ ان کی ملاقات نے، ان کے فکر نے، ان کی تصنیفات نے، ان کی صحبتوں نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دین کی دعوت اگر برپا کی جائے گی تو یہ ضروری ہے کہ اس کو قرآن مجید کی محکم اساس پر پیش کیا جائے اور بے آمیز صورت میں پیش کیا جائے۔ ان کا تعلق اس جلیل القدر ہستی سے تھا جس کو اب ہم امام حمید الدین فرائی کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس کام کے نتیجے میں دین کا وہ زاویہ نظر سامنے آیا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوسرا مکتبہ فکر جس کا میں نے تعارف کرایا اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت کامیاب رہی ہے تو وہ امام حمید الدین فرائی کی شخصیت ہے، اور ان کے شاگرد رشید امام امین احسن اصلاحی نے اسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہد کی۔ میری حقیر کاوشیں بھی اسی زمن میں ہیں، اور اس وقت تک جو کچھ ہو چکا ہے اس میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ قرآن مجید کی ایک پوری تفسیر اس طرز فکر کے تحت لکھ دی ہے جس میں قرآن حکومت کر رہا ہو، جس میں قرآن مجید کو قطعی دلالہ مان کر اس کی تفسیر کی جائے، جس میں قرآن مجید کی متواتر قرات کو بنیاد بنا کر اس کا نقطہ نظر سمجھایا جائے، جس میں قرآن مجید کے محکمات و متشابہات کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کی بنیاد پر ہر چیز کو متعین کر کے پیش کر دیا جائے، جس میں قرآن حدیث پر بھی حکومت کرے، فقہ پر بھی حکومت کرے، فلسفے پر بھی حکومت کرے، تصوف پر بھی حکومت کرے، ہر چیز پر اس کی حکومت قائم کر دی جائے، اس طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے۔ چنانچہ تدبر قرآن اسی طرز فکر کا شاہکار ہے۔ تدبر قرآن کے معاملے میں دو مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس میں نظم کا جو تصور پیش کیا گیا ہے ترجمہ اس کے لحاظ سے نہیں ہوا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس میں پیشکش کا جو اسلوب اختیار کیا گیا اس میں قرآن اور قاری کے مابین مصنف کا اطناب حائل ہوتا ہے۔ بڑی غیر معمولی چیز ہے، بڑی غیر معمولی چیز ہے، ایک شاہکار ہے فکر و تحقیق کا، لیکن یہ دو مسائل تھے۔ چنانچہ مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک خدمت یہ بھی کرنی چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کا ایک ترجمہ کیا جائے اور پھر اس کے نئے حواشی لکھے جائیں۔ البیان در حقیقت اسی پس منظر سے نمایاں ہوئی۔ دوسری چیز یہ سامنے تھی کہ اب یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کی روشنی میں متعین طور پر یہ بتایا جائے کہ دین پھر واقع ہے کیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ قرآن مجید پر بہت سا کام ہو گیا، قرآن مجید کے بہت سے محکمات واضح ہو گئے، ایک نیا طرز فکر وجود میں آ گیا، بے آمیز دعوت سامنے آ گئی، قرآن مجید کو جس طرح کہ اس کی حکومت قائم ہونی چاہیے اس طریقے سے پیش کر دیا گیا، لیکن اب اس کا اطلاق خود پورے کے پورے دین کے مشمولات اس کے کانٹینٹ پر بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس کو اپنا کام بنایا اور کم و بیش 17 سال کی جدوجہد کے بعد آپ کی خدمت میں میزان پیش کی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ غزالی کی حیاء العلوم، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی تصنیف، اور مولانا سید مولانا صاحب مودودی کی اسلامی نظام زندگی کو سامنے رکھ کر تقابل سے اس کا مطالعہ کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا کام ہے، اس میں کیا حقائق ہیں جو واضح کیے گئے ہیں، اس میں کس طریقے سے بے آمیز دعوت قرآن مجید کی پیش کی گئی ہے جس طرح کے وہ دین کو پیش کرتا ہے۔ میں پھر یہ بات عرض کر دوں کہ بہرحال اس طرح کے سب کام انسانی کام ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے، جدوجہد ہے، اور جس طرح پہلے لوگوں نے یہ جدوجہد کی ہے اس طرح ہمارے بعد آنے والے ہماری غلطیوں کی بھی اصلاح کریں گے، تاہم اپنی طرف سے میں نے اپنے حقیر علم کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک یہ کوشش کی کہ خدا کے دین کو بے کم و کاست خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر جس طرح کے وہ ہے پیش کر دیا جائے۔ آپ اس کے خاتمے کو پڑھیں تو میں نے اس میں اس حقیقت کی طرف توجہ دی. اس کے بعد جی بڑا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس حدیث اور آثار کا ذخیرہ ہے, بہت بڑا ذخیرہ ہے, یعنی ہزاروں کی تعداد میں روایات ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہیں, اور ہزاروں ہی کی تعداد میں روایات و آثار ہیں جو صحابہ کرام کی وساطت سے بیان ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں بہت کچھ آمیزش کر دی گئی, چیزیں اپنے سیاق و سباق سے الگ کر دی گئی, ان کا مدعا بہت سی صورتوں میں غارت ہو گیا. چنانچہ محدثین کا ایک جریر القدر گروہ پیدا ہوا جس نے اصول قائم کیے, تحقیق کی, اور وہ کتابیں متعین کی جن کو اب آپ سیاہ ستہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں. یہ بڑا ایک روشن کام ہے, غیر معمولی کام ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کی روایات کے اندر سے انہوں نے انتخاب کیا ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایسا کام ہے جس پر وہ جتنا خدا کا شکر کریں کم ہے, جتنا فخر کریں کم ہے. دنیا کی کسی قوم نے اپنے پیغمبر کی نسبت سے جو علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ منتقل ہوتا ہے اس پر وہ محنت نہیں کی جو ان لوگوں نے کی ہے, لیکن یہ بہرحال ایک انسانی کام ہے. اور اب مدرسہ فرائی کے تحت قرآن مجید کو جس طرح پیش کر دیا گیا ہے, دین کو جس طرح پیش کر دیا گیا ہے, اس میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ حدیث اور آثار کے اس پورے ذخیرے کو بھی اسی طریقے سے نقد و نظر کے اندر سے گزارا جائے, اس کا بھی جائزہ لیا جائے, اس کی بھی تنقید کی جائے, اور پھر جس طرح کہ اس سے پہلے الجامع الصحیح مرتب کی گئی, امام بخاری نے مرتب کی, امام مسلم نے مرتب کی, اسی طرح کی ایک الجامع الصحیح اب پھر مرتب کی جائے, اور اس میں جو روایت کی تحقیق میں سند کے لحاظ سے کوئی خامی رہ گئی ہے اس کو بھی دور کیا جائے. ہماری امت میں یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ایک مرتبہ پھر اس روایت کو زندہ کیا جائے, اور سب سے بڑھ کر درایت, یعنی یہ بات کہ روایت کو علم و عقل کے مسلمات قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے, اور سب سے بڑھ کر خود اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھا جائے, اس کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دے کے بتاتا کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں شہرت پا چکی ہیں لیکن وہ نقد و نظر کی معیار پر پوری نہیں اترتی. یہ کام کیا جائے. چنانچہ میری زندگی کا اب اگر کوئی مقصد رہ گیا ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مہلت دیتا ہے تو اپنے فکر و نظر اور اپنے وقت کی اولین ترجیح کی حیثیت سے البیان کے بعد میں یہ کام انجام دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید کے لیے یہ تین کام ناگزیر ہیں, یعنی دین کو بے کم و کاست ایک کتاب کی صورت میں پیش کر دیا جائے, یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے حقیر علم کی حد تک میزان کی صورت میں, پھر اس کے خلاصہ الاسلام کی صورت میں پیش کر دوں. قرآن مجید میں تدبر و قرآن موجود ہے اس مدرسہ فکر کے تحت, اور البیان بھی اللہ کی عنایت سے پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو شاید ایک دو سال میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا. اس کے بعد اگر اللہ مہلت دیتا ہے, اور اللہ ہی ہے کہ جو سب فیصلے کرتا ہے اور اسی کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام کرنے کا یہ ہے. اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ میں نے اس ترجیح کو اپنی زندگی کی ترجیح بنایا ہوا ہے, اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کام کو اگر ہم نہیں کریں گے اور اس کو اپنی پہلی ترجیح نہیں بنائیں گے تو اس سے دین کے صحیح فکر کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے, کیونکہ مسلمان امت میں سب سے زیادہ اثر اسی چیز کا, احادیث و آثار پر اس کام کی ضرورت ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس پوری دعوت کا پس منظر رکھ دیا ہے, اس پس منظر کو سامنے رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں. میں نے اپنی پوری زندگی میں دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھا, دیانتداری کے ساتھ دین کو سمجھا جائے, اس کے صحیح حقائق جیسے وہ واضح ہو جائے اس کی گواہی دی جائے. اس میں اگر کل ایک بات معلوم تھی اور ہم اس کو بیان کر رہے تھے تو ادنا حجاب کے بغیر اعتراف کر لیا جائے کہ ہماری غلطی تھی, اور اس طرح دین میں علم کی روایت کو زندہ کیا جائے. اور دوسری چیز یہ, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر واضح ہو جائے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں. میں نے رسالے نکالے تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر, ادارے بنائے تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر, کتابیں لکھی تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر, آج بھی یہ کام کر رہا ہوں تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر رہا ہوں. یہ اصل میں وہ کام ہے کہ جس میں آپ بھی دست و بازو بن سکتے ہیں, آپ بھی اس کی نصرت کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. میں نے اس کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اپنے ساتھیوں سے, اپنے احباب سے, اپنے رفقاء سے اور اپنے سننے والوں سے کہ وہ خود دین کو سمجھیں جس طرح کے سمجھنے کا حق ہے. جو خدمت ہم ان کی کر سکتے ہیں ہم وہ خدمت کریں اور وہ اس کو سمجھیں اور اس کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانے کی سعی کریں. یہ سعی کس کس صورت میں کرنی ہے اس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے, وہ آپ کو دوسرے لوگ بتائیں گے. یہ ادارہ بھی اسی مقصد سے بنایا گیا تھا اور اس وقت بھی یہ دعوت اگر برپا ہے تو اسی مقصد سے برپا ہے. میں نے ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کی. پہلی ترجیح یہ کہ جو اصل کانٹینٹ ہے اس کو واضح کیا جائے, اور میری آج بھی وہی ترجیح ہے اور میں اسی کو پہلی ترجیح کے طور پر قائم رکھ کے ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں اور اب بھی انشاءاللہ کروں. اور دوسری یہ کہ جتنا کچھ تھوڑا وقت اس کے بعد بچے وہ اس دعوت کو پہنچانے میں صرف کیا جائے. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس میں مجھے بہترین ساتھی ملے, بہترین رفیق ملے. اس وقت بھی جو نئے نوجوان سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہی دعا کرتا ہوں, ان سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طریقے سے دین کو سمجھیں گے جس طرح کے سمجھنے کا. دین کی دعوت سے زیادہ اجنبی کوئی چیز نہیں, اور جب اس کو بے آمیز صورت میں پیش کیا جاتا ہے تو لوگ ہار لے کر آپ کے گلے میں ڈالنے کے لیے بڑھتے ہیں. اس میں پھر آپ کو پتھروں کا اور سنگباری کا ہدف بننا پڑتا ہے, اس میں ہر قدم پر مشکلات ہوتی ہیں, اس میں وہی کچھ پیش آتا ہے جس کی تاریخ آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ, یہ کوئی سیاسی چیز نہیں ہے, یہ کوئی اس نوعیت کی چیز بھی نہیں ہے کہ جس میں عام طور پر تحریکیں اور دعوتیں برپا ہوتی ہیں. یہ در حقیقت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دین کو سمجھنے کا عمل ہے, اور پھر اسی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ, اسی اخلاص کے ساتھ, اسی خیرخائی کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کا عمل ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کیا تبدیلیاں کرنی ہیں وہ میں نے ہماری دعوت کے زیر عنوان بیان کر دی, اور ہم آپ سے کیا توقع کرتے ہیں وہ بھی اس میں بیان کر دیا ہے. اس کو پڑھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہے جو آپ اس کے لیے دے سکیں, کیا آپ کے پاس وسائل ہیں جو اس کے لیے آپ دے سکیں, کیا آپ اس کی تائید ہی میں کچھ تھوڑا بہت زبان سے بات کر سکتے ہیں, اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے, آج بھی ہونا چاہیے, کل بھی ہونا چاہیے. میں جو خدمت اس سلسلے میں انجام دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی اشکال پیش آ جائے اس کو واضح کر دوں, آپ کی طرف سے سوال آ جائے تو اس کا جواب دے دوں, اگر کسی حقیقت کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو وہ کر دوں. لیکن میرا اصلی کام وہی ہے کہ میں قرآن مجید کے بعد اور اسلام کی شرح و ضبط کے بعد حدیث کے ذخیرے پر نگاہ ڈالوں اور یہ کوشش کروں کہ آپ کو ایک ایسی کتاب بھی دے سکوں کہ جس کو آپ اس اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا وہ حصہ ہے کہ جو بڑی حد تک آمیزشوں سے پاک کر دیا گیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کام کو اسی یکسوئی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس کو سمجھنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے شب و روز بسر ہونے چاہیے, جس کے لیے زندگی کی بہترین قوتیں صرف ہونی چاہیے, جس کے لیے نوجوانوں کو اگر ان کے پاس کچھ وقت بچے تو سب سے پہلے نکالنا چاہیے, جس کو اپنی زندگی کے معمودات انجام دینے کے بعد لوگوں کی ترجیح بننا چاہیے. اس لیے کہ یہ دین ہمارا دین ہے, یہ خدا کی دعوت ہے, یہ خدا کے پیغمبروں کی دعوت ہے. اس وقت یہ اجنبی ہو رہا ہے, اس اجنبیت کو ہمیں دور کرنا ہے, اور اگر صحیح بات ہم پر واضح ہے تو پھر اس کو شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, عزم کے ساتھ, خیرخائی کے جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ دونوں کام کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میں نے عرض کر دیا کہ میری ترجیح کیا رہی ہے, اور وہ ترجیح آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے, اور جو خدمت میں انجام دے سکتا ہوں اس کے حدود بھی واضح کر دیے. آپ سے میری یہی توقع, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو سب سے پہلے اس کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کاتا اور لیوڑی کے طریقے کے مطابق اس کو لے کر دنیا تک پہنچ جائے, نہیں, وقت دیجئے تاکہ آپ خود اس کو سیکھ لیں, آپ کے اندر وہ اعتماد پیدا ہو جو اس کو سیکھنے کے بعد پیدا ہوتا ہے, آپ سمجھے کہ کیا چیز ہے, کہ جو ہم لوگوں کے سامنے لے کے جا رہے ہیں اور 15 صدیوں کی تاریخ کے پس منظر میں لے کے جا رہے ہیں اور پھر اس کے کیا اثرات ہیں جو آنے والے دور پر ہونے والے ہیں، اس میں اپنا کردار انجام دے اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ انجام دے۔ وہی چراغ کہ جلتی ہے آرزو جس میں اندھیری شب ہے تو لایا ہوں کارواں کے لیے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔